پڑھ کے منزل تھام لے گی آپ کو، بڑھ کے منزل تھام لے گی آپ کو، آپ چلنے کا ارادہ کیجیے، آپ چلنے کا ارادہ کیجیے، کیجیے خون تمنا کیجیے، عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض، عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض، عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض، اس طرح سے خود کو اچھا کیجیے، اس طرح سے خود کو اچھا کیجیے، عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض، عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض، اس طرح سے خود کو اچھا کیجیے، اس طرح سے خود کو اچھا کیجیے، کیجیے خون تمنا کیجیے، طالب دنیا تو ہوتے ہیں بہت، طالب دنیا تو ہوتے ہیں بہت، خود کو ہاں مطلوب دنیا کیجیے، خود کو ہاں مطلوب دنیا کیجیے، طالب دنیا تو ہوتے ہیں بہت، خود کو ہاں مطلوب دنیا کیجیے، کیجیے خون تمنا کیجیے، دل حسینوں سے بچے گا خود بخود، دل حسینوں سے بچے گا خود بخود، آپ نظریں تو بچایا کیجیے، آپ نظریں تو بچایا کیجیے، ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں، ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں، شے کی اصلیت بھی دیکھا کیجیے، شے کی اصلیت بھی دیکھا کیجیے، ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں، شے کی اصلیت بھی دیکھا کیجیے، بچپنے میں بچپنا چھوٹا نہیں، بچپنے میں بچپنا چھوٹا نہیں، طالب نادان توبہ کیجیے، طالب نادان توبہ کیجیے، بچپنے میں بچپنا چھوٹا نہیں، طالب نادان توبہ کیجیے، عشق حق کے عمر بھر رہیے مریض، اس طرح سے خود کو اچھا کیجیے،
آمین آمین.
رستے کا غم اٹھا لیا. منزل کو ہم نے جا لیا, رستے کا غم اٹھا لیا. منزل کو ہم نے جا لیا, رستے کا غم اٹھا لیا. منزل کو ہم نے جا لیا, بت سے نظر بچا لیا. دل میں خدا کو پا لیا, بت سے نظر بچا لیا. دل میں خدا کو پا لیا, رستے کا غم اٹھایا یعنی بت سے نظر بچایا, اور منزل کو ہم نے جا لیا یعنی دل میں خدا کو پا لیا. دونوں بالمقابل جو ترتیب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہ رستے کا غم اٹھا لیا, منزل کو ہم نے جا لیا. رستے کا غم اٹھا لیا, منزل کو ہم نے جا لیا. بت سے نظر بچا لیا, دل میں خدا کو پا لیا. کر کے بصارتیں فدا, ہم کو بصیرتیں ملی. کر کے بصارتیں فدا, ہم کو بصیرتیں ملی. سوچ خدا کو کیا دیا, دیکھ خدا سے کیا لیا. سوچ خدا کو کیا دیا, دیکھ خدا سے کیا لیا. کر کے بصارتیں فدا, ہم کو بصیرتیں ملی. کر کے بصارتیں فدا, ہم کو بصیرتیں ملی. سوچ خدا کو کیا دیا, دیکھ خدا سے کیا لیا.
ایک بزرگ اللہ والے ہیں, انہوں نے اس کی تشریح فرمائی کہ جو ہمیں جو ہم نے دیا اس کو سوچ کے رہ جا, اور جو ملا اس کو دیکھتا رہ. وہ سوچنے کے قابل نہیں, وہ دیکھنے کے قابل ہے.
کر کے بصارتیں فدا, ہم کو بصیرتیں ملی. سوچ خدا کو کیا دیا, دیکھ خدا سے کیا لیا. سوچ خدا کو کیا دیا,
جمادے چند دادم جاں خریدم, بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. گناہ کے کنکر پتھر فدا کر دیے حماد والا رحمتہ اللہ علیہ ہی کا سب شاعری, شاعری میری وہی ہے, بس الفاظ کوئی ادھر ادھر سے جوڑ دیتے ہیں. خیالات الحمدللہ حماد والا کے ہیں. حماد والا فرماتے تھے کہ جمادے چند دادم جاں خریدم, بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. گناہ کے کنکر پتھر دے دیا اللہ تعالیٰ پہ, کیا چیز فدا کی ہم, کوئی قیمتی چیز فدا کی. گندے جذبات, گندے خیالات, گندے اعمال, اس سے توبہ کر لی, فدا کر لی, اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کو پا گئے. کتنا سستا سودا ہے.
کر کے بصارتیں فدا, ہم کو بصیرتیں ملی. سوچ خدا کو کیا دیا, دیکھ خدا سے کیا لیا. سوچ خدا کو کیا دیا, دیکھ خدا سے کیا لیا. باقی تمام چوٹیاں,
چوٹیاں وہ نہیں جو عورتوں کی ہوتی ہے, وہ جو پہاڑوں کی ہوتی ہے, دیکھیے.
باقی تمام چوٹیاں
چھوٹی ہے بس تیوں سمجھ، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تیوں سمجھ، نظریں بتوں سے کیا بچوں، سر کر لیا ہمالیا، نظریں بتوں سے کیا بچوں، سر کر لیا ہمالیا، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، نظریں بتوں سے کیا بچوں، سر کر لیا ہمالیا، نظروں سے جام غیر کا پینے سے پیاس بڑھ گئی، بجھ گئی نہیں، بجھ گئی نہیں، بڑھ گئی، نظروں سے جام غیر کا پینے سے پیاس بڑھ گئی، پیاس بجھی نہیں، مفت میں دل جلا لیا، بجھنا اور جلنا بھی دیکھیے دوسرے مصرے میں کہ پیاس بجھی نہیں، مفت میں دل جلا لیا، نظروں سے جام غیر کا پینے سے پیاس بڑھ گئی، پیاس بجھی نہیں، مفت میں دل جلا لیا، رستے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے جا لیا، صبح سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں، صبح سے شام تک جو ہو حسن بتا کی تاک میں، نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانہ، نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانہ، نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانہ۔ اور یہ شعر جس میں حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی کا ملفوظ ہے، براہ راست اس کو نظم کیا ہے،
کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشاں سوالیا، دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشاں سوالیا، کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشاں سوالیا، شیخ کا فیض دیکھیے تائب نے اپنے قلب سے، شیخ کا فیض دیکھیے تائب نے اپنے قلب سے، نقش بتاں مٹا دیا، یاد خدا جما لیا، نقش بتاں مٹا دیا، یاد خدا جما لیا۔
دل سے ایک سیدھی سڑک جاتی ہے، دل سے ایک سیدھی سڑک جاتی ہے، منزل حق سے جو ملاتی ہے، منزل حق سے جو ملاتی ہے، دل سے کسی بھی سڑک جاتی ہے، منزل حق سے جو ملاتی ہے، آپ جس کو رہے سلوک کہیں، آپ جس کو رہے سلوک کہیں، راس بس اہل دل کو آتی ہے، راس بس اہل دل کو آتی ہے، دل سے کسی بھی سڑک جاتی ہے، منزل حق سے جو ملاتی ہے، آپ جس کو رہے سلوک کہیں، راس بس اہل دل کو آتی ہے، یعنی وہ شاہراہ ہے عشق خدا، یعنی وہ شاہراہ عشق خدا، شہ سواری کے گر سکھاتی ہے، شہ سواری کے گر سکھاتی ہے، کر کے حسنی بتا سے دور ہمیں، کر کے حسنی بتا سے دور ہمیں، عشق حق کے قریب لاتی ہے، عشق حق کے قریب لاتی ہے، کر کے تاریک نفس کا عالم، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، دل سے ایک سیدھی سڑک جاتی ہے، منزل حق سے جو ملاتی ہے، کر کے حسن بتا سے دور ہمیں، عشق حق کے قریب لاتی ہے، کر کے تاریک نفس کا عالم، دل کی دنیا کو جگمگاتی ہے، دل کی دنیا کو جگمگاتی ہے، اپنے رہرو کے عزم و ہمت کو، اپنے رہرو کے عزم و ہمت کو، گاہے گاہے وہ آزماتی ہے، گاہے گاہے وہ آزماتی ہے، چلنے والوں سے کہتی ہے شاباش، چلنے والوں سے کہتی ہے شاباش، رکنے والوں سے روٹ جاتی ہے، وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں، وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں، خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں، خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں، وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں، خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں، وہ جس کی نقل پر خود اصل کو بھی پیار آئے، وہ جس کی نقل پر خود اصل کو بھی پیار آئے، میں اس کی نقل صبح و شام کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی نقل صبح و شام کرنا چاہتا ہوں، خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں، گناہوں کے میں دل دل میں دھسا جاتا ہوں کب سے، گناہوں کے میں دل دل میں دھسا جاتا ہوں کب سے، سو اب ایک جست میں فوراً ابھرنا چاہتا ہوں، سو اب ایک جست میں فوراً ابھرنا چاہتا ہوں، گناہوں کے میں دل دل میں دھسا جاتا ہوں کب سے، صبح کے جست میں فوراً ابھرنا چاہتا ہوں، خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں، گزاروں زندگی اپنی گناہوں سے میں بچ کر، گزاروں زندگی اپنی گناہوں سے میں بچ کر، میں تیری ذات سے بس اتنا ڈرنا چاہتا ہوں، میں تیری ذات سے بس اتنا ڈرنا چاہتا ہوں، میں تیری ذات سے بس اتنا ڈرنا چاہتا ہوں، وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں، میں تائب ہوں میری توبہ مکمل یوں ہی ہوگی، میں تائب ہوں میری توبہ مکمل یوں ہی ہوگی، میں اپنے شیخ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، میں اپنے شیخ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، وفا کا زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں، خدا پر روز جینا روز مرنا چاہتا ہوں، غیر پر نظریں اٹھانا چھوڑ دے، غیر پر نظریں اٹھانا چھوڑ دے، مفت میں جی کو جلانا چھوڑ دے، مفت میں جی کو جلانا چھوڑ دے،
حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جب دوسروں کو آدمی تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ گناہ ہے, دوسروں کو ایذا پہنچانا, دوسروں کا دل جلانا, اور اپنا دل جلانا یہ بھی گناہ ہے. یہ عجیب حضرت والا کی تحقیق, سبحان اللہ. فرماتے ہیں خود کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو بھائی, جس کو دیکھتے ہو مل جاتی ہے, نہیں ملتی ہے. حسرت آئے, کاش کاش کر کے دل پاش پاش ہوتا رہتا, تکلیف پہنچاتے رہتے خود کو.
مفت میں جی کو جلانا چھوڑ دے, جس گلی میں گل ہو تقویٰ کے چراغ, جس گلی میں گل ہو تقویٰ کے چراغ, اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے, اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے, جس گلی میں گل ہو تقویٰ کے چراغ.
مری میں گلیات ہیں, اور تو گھوڑا گلی, نتھیا گلی, بہت ساری گلیاں ہیں. ہم لوگ ایک دفعہ آ رہے تھے کشمیر سے, تو 10-12 گلیات یعنی کہ اس کی ہم نے لکھی. تو جس گلی میں گل ہوں تقویٰ کے چراغ, اور یہ گلی صرف مری تک محدود نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی گلیاں ہیں جہاں گرلز کالجز ہیں, یا مینا بازار ہے جہاں عورتوں کا آنا جانا زیادہ ہے, گرلز اسکولز ہیں, وہ بھی یہی گلیاں ہیں جہاں تقویٰ کے چراغ گل ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہاں سے نہیں جانا ہے, گھوم کے جانا ہے, گھوم کے جانا ہے. گھوم کے جانے میں اگرچہ وقت زیادہ لگے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کا راستہ مختصر ہو جائے گا انشاءاللہ.
جس گلی میں گل ہو تقویٰ کے چراغ, جس گلی میں گل ہو تقویٰ کے چراغ, اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے, اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دے. السلام, بیٹھ جاؤ بھی, سب ضرورت نہیں آتی. لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جامع المجددین، یہ خزائن شریعت و طریقت حضرت والا کے ملفوظات ہیں، اور اکثر اس میں شروع میں حضرت والا نے اپنے دست مبارک سے اپنی یادداشت کے طور پر تحریر فرمائے تھے. بعض ایسے تھے جو مختصر تھے، اس کو حضرت نے فرمایا تھا کہ ان کو پورا کر لینا. حضرت والا کے حضرت والا یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے کارنامے بتاتے ہیں کہ حضرت مجدد تھے. حضرت مولانا اصغر میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حکیم الامت کا مرید نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جامع المجددین تھے، یعنی تمام مجددوں کے جامع، ایک مجدد تمام مجددین کے اندر مجتمع تھے. وہ جو کارنامے تمام نے کیے وہ تنہا حضرت تھانوی نے کیے، وہ معمولی مجدد نہیں تھے. فرمایا کہ ہر صدی میں مجدد کسی ایک فن میں ہوتا ہے، کوئی تفسیر میں ہوتا ہے، کوئی حدیث میں ہوتا ہے، کوئی فقہ میں ہوتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر فن میں مجدد تھے. ان کا کس فن میں رسالہ نہیں ہے؟ تجوید میں ان کا رسالہ ہے، منطق میں ان کا رسالہ ہے، فقہ میں ان کی تصنیف ہے، اور حدیث اور تفسیر میں ان کی مستقل تصانیف ہیں. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ آہ مرید تعریف کرے تو کہہ دیتے ہیں کہ عقیدت ہے، مبالغہ ہے، لیکن ایک غیر مرید اور جید عالم ایسی تعریف کر رہا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا حنفی ہونا امام ابو حنیفہ کے صادق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ حنفی تھے. وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ مصر میں گئے تھے، کوئی کتاب تھی وہاں، اس کو لینے کے لیے کہ ایک دن کے لیے مجھے دے دو. تو وہاں جب انہوں نے کہا بھائی لائبریری والوں نے کہ لے کے نہیں جا سکتے، یہیں پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کتاب وہاں پڑھی، کوئی 500 صفحات کی کتاب تھی، اور پھر جا کے اپنے حافظہ ایسا تھا کہ جا کے اب وہاں واپس جا کے سب لکھ دی. اور ایک دو دن کے بعد پھر واپس آئے اور وہ کتاب جو لکھی تھی وہ سب بولا ملانے کے لیے، وہ لا کے اس کو ملا لیا تو لفظ بلفظ صحیح تھا. سارے مصری والے بھی حیرت میں رہ گئے، یہ کتاب اتنے بڑے عالم تھے. تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آیت پر مجھ کو خلجان ہوا تو ساری تفسیریں دیکھ ڈالی، حالانکہ ان کی عربی ایسی تھی کہ اردو سے بھی اچھی. وہ عرب و اردو کی کتاب پڑھنا اپنی توہین سمجھتے تھے، ان کو لطف ہی نہیں آتا تھا. ان کا خاص اصول تھا کہ پورے کمرے میں کتابیں رکھی رہتی تھیں، تو خود اٹھ کر جاتے تھے اور کتاب کے پاس بیٹھ کر پڑھتے تھے، کتاب کو اپنے پاس نہیں لاتے تھے. کہتے تھے کہ کتابیں استاد ہیں، ہمیں استاد کے پاس جانا چاہیے. تو فرمایا کہ میں نے متقدمین کی 14-15 تفسیریں دیکھی لیکن میرا اشکال حل نہیں ہوا. تو سوچا کہ اردو کی کتابیں تو کبھی نہیں دیکھتا ہوں، لیکن آج بیان القرآن دیکھ لوں. جب دیکھا تو مسئلہ حل ہو گیا. تب جوش میں آ کر فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ تفسیر بیان القرآن صرف اردو دانوں کے لیے ہے، مگر آج میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ علماء کے لیے ہے. حکیم الامت کے تفسیری کمال اور ترجمے کی بعض مثالیں. تفسیر میں حضرت حکیم الامت کے کمال کی ایک مثال ابھی قلب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ فذکرونی اذکرکم، یہ آیت ہے. اب حکیم الامت کی تفسیر دیکھیے کہ فذکرونی کے بعد ایک لفظ بڑھا دیا بالاطاعت، تم ہم کو یاد کرو اطاعت کے ساتھ. فذکرونی اذکرکم ہے نا، تو فذکرونی یعنی تم مجھے یاد کرو, تو حضرت نے بال اطاعت اس کی تفسیر میں بڑھا دیا کہ اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو. یاد کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میری نافرمانی نہ کرو. اذکرکم یعنی میں تمہیں یاد کروں گا. اذکرکم کی تفسیر میں ایک لفظ بڑھا دیا بالعنایتی, یعنی ہم تم کو اپنی عنایت سے یاد کریں گے. تو تم ہم کو یاد کرو اپنی اطاعت اور فرما برداری سے, تو ہم تمہیں یاد کریں گے اپنی عنایت سے. یہ ایک لفظ بڑھا دیا اور سارا مسئلہ حل ہو گیا. ورنہ اللہ تعالی پر نسیان کا تعریف ہونا محال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم تم کو یاد کریں گے, تو کیا کبھی بھول جاتے ہیں؟ پھر یاد کرنے سے کیا مراد ہے, جبکہ بھول چوک اور نسیان اللہ کے لیے محال ہے. تو حضرت کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ فذکرونی بالاطاعتہ, تو ہم کو یاد کرو فرما برداری سے, اور فرما برداری کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل. یہ نہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہے اور حجرے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ضربے لگا رہے ہیں, ایسا ذکر قبول نہیں, کیونکہ یہ اطاعت اور فرما برداری کے خلاف ہے. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو واجب فرمایا ہے. تو اذکرکم کے معنی یہ ہے کہ ہم بھولتے نہیں ہیں, لیکن اگر تم ہمیں اطاعت سے یاد کرو گے تو ہم تمہیں اپنی عنایت سے یاد کریں گے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو میرے ترجمے پر نازل ہوتا. کچھ مثالیں بھی بتاتا ہوں, جیسے عبس وتولى, عام مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ تو شروع ہوئے, ناراض ہوئے, منہ پھیر لیا, روگردانی کی, لیکن حکیم الامت نے ترجمہ کیا کہ آپ چیم بجبی ہو گئے, پیشانی پہ بل آ گئے. کیا عاشقانہ ترجمہ کیا, جس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے. اہل محبت سے پوچھو کہ چیم بجبی لغت کس قدر لذیذ ہے کہ آپ کی پیشانی پر بل آ گئے. اور وَوَجَدَكَ غَالًا کا ترجمہ اکثر مترجمین نے کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا, اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو راہ بتائی. حکیم الامت نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. گمراہی تو بہت پیغمبر کے لیے محال ہے. عظمت رسالت کا اس میں کس قدر اہتمام ہے. اور ایک آیت میں فرمایا یوسف ایوہ الصدیق, اس کا ترجمہ قابل وجد ہے, اے یوسف اے صدق مجسم. یوسف ایوہ الصدیق کا ترجمہ فرمایا اے یوسف اے صدق مجسم. کیا ترجمہ ہے اس کا, لطف اہل زبان سے پوچھو. اور لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کا ترجمہ عام مفسرین نے کیا کہ تاکہ تم کو کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تم کو آلودگی اور پاک اور نجاست سے پاک کر دے اے اہل بیت. اور حضرت حکیم الامت نے ترجمہ کیا کہ اے نبی کے گھر والوں, تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے آلودگی کو دور رکھے, نجاست کو دور رکھے. ان مجاوزت کے لیے آتا ہے, یعنی جس میں لیوزیبان کو مرس ہے تو اس پہ ان جو ہے مجاوزت کے لیے آتا ہے, یعنی آلودگی کو لگنے نہیں دیا, دور رکھا. دوسرے کے ترجموں کو دیکھو اور اس ترجمے کو دیکھو تو فرق سمجھ آ جائے گا. فضل ذوالمنن بقدر حسن. حضرت سے تعلق رکھنے والے ایک عالم صاحب نے حضرت والا سے بہت حسن ظن کا اظہار کیا یعنی حضرت تھانوی سے, تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک تصنیف ہے ضیاء القلوب, میں نے خود اس کا مطالعہ کیا ہے. حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ مرید اپنے شیخ سے جتنا زیادہ نیک گمان کرے گا اس کی حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوگی, لہذا مولانا کا حسن ظن ان کے لیے مفید ہے, مگر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے کو کچھ نہ سمجھیں. جو اپنے کو کچھ سمجھے وہ شیخ نہیں, جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہے. وہاں شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں, یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن مرید کو بے وقوف بھی نہیں رہنا چاہیے, جیسا کہ مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں کچھ نہیں ہوں, تو ایک دیہاتی اٹھ کے بھاگا اور کہا کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا. جبکہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمانا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہی ان کے سب کچھ ہونے کی دلیل ہے. جو اپنے کو کچھ نہ سمجھے یہی ان کے بڑا ہونے کی دلیل ہے, مگر خدا بچائے ایسی دہقانیت سے. چند اہم نصائح. ارشاد فرمایا, اس وقت چند مزید لیکن مختصر متفرقات اور معروضات اور گزارشات کرنی ہیں. نمبر ایک, جتنے اہل نماز با جماعت داڑھی رکھنے اور ٹخنے کھلے رکھنے کا اہتمام, جتنے اہل علم حضرات کو اللہ نے مقتضا بنایا ہے کسی مسجد کا خطیب, امام یا کسی ادارے کا مدرس, ان کے لیے تین چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. جماعت کا اہتمام, ٹخنے سے اوپر پاجامہ اور داڑھی شرعی ایک مشت, کیونکہ امت کو پھر بدگمانی ہوتی ہے کہ عالم بھی ہے امام بھی ہے اور ٹخنا چھپائے ہوئے ہے, داڑھی بھی غیر شرعی ہے. ایک مشت داڑھی رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے, یہ ایک نصیحت ہو گئی. ٹخنے سے اوپر پاجامہ, ایک مشت داڑھی اور جماعت کی نماز کا اہتمام. نمبر دو, گھر سے ٹی وی نکال دیجئے, اپنے گھر میں ٹی وی نہ رکھیں. پاکستان کے تمام علماء کا اجماع ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے. آپ کی بیوی اگر کرکٹ دیکھ رہی ہے تو نامحرم مردوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے یا نہیں, اور حاجی صاحب یا مولوی صاحب اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کوئی عورت خبریں سنا رہی ہے تو یہ عورت کو دیکھنا حرام ہے یا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تصویر نہیں عکس ہے, اگر تالاب یا دریا میں مولانا صاحب وضو کر رہے ہیں اور کوئی عورت پانی بھر رہی ہے اور اس کی شکل نظر آ رہی ہے, جو تصویر نہیں عکس ہے. آپ علماء حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں بتائیں کہ اس کا عکس دیکھنا جائز ہوگا؟ اسی طرح بہو بیٹیوں کو ٹی وی پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے یا نہیں؟ لہذا ٹیلی ویژن اپنے گھروں سے نکال دیجئے, ورنہ آپ اور آپ کی اولاد ضائع ہو جائے گی. ہر وقت آنکھوں کا زنا ہوگا, کوئی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. یہاں بیویوں پر آپ الرجال قوامون علی النساء کا مظاہرہ کریں, مگر قوامیت کے ساتھ عاشقیت کا دامن نہ چھوٹنے پائے, ان کی لیلائیت قائم رہے اور آپ کی قیسیت بھی قائم رہے. اور اس طرح سے کہو کہ ٹیلی ویژن سے اخلاق خراب ہوں گے, اللہ تعالی ناراض ہوں گے, تم مردوں کو دیکھتی ہو تمہاری آنکھوں کا زنا ہوگا, اور ہم عورتوں کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں کا زنا ہوگا اور اللہ کا غضب نازل ہوگا, تو نہ تم خیریت سے رہو گی نہ ہم خیریت سے رہیں گے, بچے بھی خیریت سے نہیں رہیں گے. بتاؤ, جس سے اللہ تعالی ناراض ہوں وہ آباد رہ سکتا ہے. آئے دن مصیبتیں آئیں گی, اب رہ گیا یہ کہ میں یہ کنجوس نہیں ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے بھی غنی ہوتے ہیں. لہذا جتنی قیمت ٹیلی ویژن کی ہے مجھ سے لے لو, اور ٹیلی ویژن کو ہم گھر سے نکال دیتے ہیں. ٹیلی ویژن جس سے خریدا ہے اس کو بیچنا جائز ہے, دوسرے مسلمانوں کو دینا جائز نہیں ہے. ہاں کفار کو دے سکتے ہو, کیونکہ مسلمانوں کو دینے سے وہ دیکھیں گے اور آپ اس کا سبب بن جائیں گے, اور اگر ہمت ہو تو اسے باہر روڈ پر رکھ کر سنسار کر دو, پتھر مارو اور کچھ کاغذ رکھ کر دیا سلائی لگا دو, اس پر اجر عظیم ملے گا. اور اپنے گھر میں کسی کی بھی فوٹو نہ رکھو, نہ پیر کی, نہ وزیر اعظم کی, نہ صدر کی, نہ کتے کی, نہ بلی کی. بچوں کو بھی فوٹو نہ رکھنے دیں. لوگ کہتے ہیں ارے ہم تھوڑی رکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رکھ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھو, بچوں کے جرم میں ابا پکڑا جائے گا, کیونکہ بچہ اس کی زیر نگرانی ہے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو گناہ سے بچائے. بیویوں سے اچھا سلوک کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا عاشروہن بالمعروف, اللہ کی سفارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. لہذا مولویوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ شفقت سے رہنا چاہیے, تاکہ محلے میں جو بھی خاتون اس سے ملے وہ اس کے کان میں کہہ دے کہ دیکھ میں ملا کے ساتھ کتنے مزے میں ہوں, تو بھی اپنی لڑکیوں کی شادی ملاؤں سے کرنا. اور یہ زوارا کے مضمون تھا جو چھپا ہے واس کی شکل میں, حقوق النساء. تو یہ جنوبی افریقہ کا پہلا واس تھا, بلکہ جب حضرت والا مولانا حسین بھیا صاحب کے یہاں اترے وہی ان کے یعنی حضرت کے داعی تھے, بلانے والے تھے, بہت کئی سال سے کوئی 5-6-7 سال سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے. تو اس کے بعد وہ حضرت والا کا تو مضمون جب ان کے یہاں حضرت تشریف لے گئے, حضرت کا مضمون تو یہی عشق مجازی بد نظری یہی تھا. حضرت کو وہاں کچھ معلوم بھی نہیں تھا, مگر فرماتے تھے کہ میں دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ جو ان کے لیے مفید ہو میرے دوستوں کے لیے وہی بات مجھ سے کہلوا دیجیے. تو میں نے حضرت تشریف لے گئے, ویسے علماء ملنے آئے ہوئے تھے, پورا کمرہ بھرا ہوا تھا, پہلا سفر تھا حضرت کا. تو حضرت والا سے گفتگو فرمانے لگے, اور پھر وہ سارا بیان یہ عورتوں کے حقوق پہ. اور مجھے بھی تعجب ہوا کہ حضرت والا تو جو بیان فرماتے ہیں آج کچھ دوسرا بیان ہو رہا ہے. خیر پورا 1.5 گھنٹہ حضرت نے بیان فرمایا حقوق النساء جو باز ہے عورتوں کے حقوق پہ. تو اس کے بعد جب وہ سب علماء چلے گئے تو مولانا سلیمان گھاچی تھے, وہ حضرت والا کے بہت ہی تھے, تو حضرت مولانا شاہ رابع صاحب سے بیت تھے, وہیں پڑھے ہوئے بھی تھے, حضرت سے بھی انتہا محبت رکھتے تھے. کہتے تھے کہ حضرت بس آپ میرے دوسرے شیخ ہیں, سیکنڈ پیر ہیں. تو وہ بہت ہنسی مذاق والے تھے, تو جب سب لوگ چلے گئے تو وہ ہنسنے لگے. تو حضرت نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو, کہنے لگے حضرت یہاں کے علماء کی دکھتی ہوئی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے, یہی مرض ہے یہاں. یہ یہاں کے جو علماء اور جو اکثر لوگ ہیں وہ بیویوں کو بہت تنگ رکھتے ہیں, اور بہت ہی تکلیف ہے ان کی, بیویاں غصہ کرتی ہیں کہ آپ نے اسی خاموش ہو گئے, بس صبح سے پھول آنے شروع ہو گئے. حضرت آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی, اور ہم نے اپنی بیویوں سے معافی مانگی ہے کہ اور جو ان کے لیے ہم نے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جو آپ نے بتایا تھا کہ ایک حق بیوی کا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ تر روپیہ دو, کہ اس کا پھر کوئی حساب کتاب نہ لو. چلے کسی کی 10,000 آمدنی ہے, 1,000 اس کو دے دے, اب پھر اسے حساب لے لے کہ وہ دیکھ ہزار کہاں گے, وہ اس کی ملکیت ہے, جہاں چاہے وہ خرچ کرے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے سب کے وظیفے بھی وہ کر دیے اور ہم نے جو ظلم کیے وہ. پھر مولانا عبد الحمید صاحب تشریف لائے اگلے دن اور فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہی مضمون آپ میری مسجد میں بیان کر دیا آزاد بل میں. پھر حضرت وہاں تشریف لے گئے, پھر یہی واضح بیان کیا حقوق النساء. تو وہاں پھر ایک وہ بھی ہوا کہ حضرت کبھی 15 دن کبھی 1 مہینہ ٹھہرے تھے, اس دن پہلی دفعہ شاید 20 دن رہے تھے حضرت. تو وہاں ایک عورت کا فون مولانا عبد الحمید صاحب کی بیوی کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ میرا شوہر تبلیغ میں جاتا ہے, ہمیں مجھ سے بہت ہی ناراضگی اور غصے میں رہتا تھا, اس دفعہ جو تبلیغ میں گیا ہے تو وہ مجھ سے معافی مانگ کے گیا کہ مجھے معاف کر دینا, تو شاید اسے کش ہو گیا وہ واپس نہیں آئے گا. مولانا کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, آتے حضرت والا تشریف لائے رہے ہیں وہ عورتوں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں, اس واسطے اس کا اثر. پھر ایک سال کے بعد اور کچھ علماء یہاں آئے تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ کی ایک تقریر نے پورے جنوبی افریقہ کی اصلاح کر دی, وہاں کی عورتیں بہت خوش ہیں. اور حضرت والا جب بھی جاتے تھے تو وہاں آگے بتا رہے تھے کہ وہ ان کی عورتیں کہتی تھیں جاؤ تم ان کی مجلس میں جاؤ, تاکہ جب ان سے مجلس میں جاتے ہو تو تمہارے ساتھ تمہارے اخلاق اور اچھے ہو جاتے. پھر وہاں سے بعض لوگ کچھ آئے اسی سفر کے دوران, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے عورتوں کے حقوق بیان کر دیے. حضرت فرمایا کہ بھائی اکثر مظلوم عورتیں بھی ہوتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر, تو تھوڑے تھوڑے ایسے بھی ہیں کہ جو وہ خود مظلوم ہوتے ہیں, وہ عورتیں بہت ان کو ستاتی ہیں. تو پھر حضرت نے حقوق الرجال بیان کیا جس میں مردوں کے حقوق ہیں. لہذا مولویوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ شفقت سے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, تاکہ محلے میں جو بھی خاتون اس سے ملے وہ اس کے کان میں کہہ دے کہ دیکھ میں ملا کے ساتھ کتنے مزے میں ہوں, تو بھی اپنی لڑکیوں کی شادی ملاؤں سے کرنا, اور اگر مریدوں اور نمازیوں کے ہاتھ پیر چومنے سے آپ کا دماغ خراب ہوا اور بیوی سے آپ نے چاہا کہ وہ بھی آپ کے ہاتھ پیر چومے تو آپ کی بیوی ہے مرید نہیں. یہاں یہ خطابت اور امامت نہیں چلے گی, اس کے ناز نخرے اٹھاؤ, اگر وہ خفا ہو جائے تو اس کو مناؤ. بیویوں کے تھوڑے سے ناز اٹھانا ان کے حقوق میں سے ہے اور حدیث سے ثابت ہے, لہذا اگر وہ خفا ہوں تو ان کے منہ میں ٹافی ڈال کر مناؤ, یہ نہیں کہ وہ منہ پھلائے تو گھونسا مار کر اس کا منہ پچکا دو, بلکہ اگر وہ ناراض ہو جائے اور منہ ادھر کر کے لیٹ جائے تو اس کو منائیے اور اس کے منہ کی طرف جا کر کہیے کہ بیگم کیا بات ہے, مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی, یا آپ کی کسی ڈیمانڈ میں ہم سے بھول چوک تو نہیں ہو گئی. تب وہ کہے گی کہ میں نے مرنڈا لانے کو کہا تھا, آپ کیوں بھول گئے, مجھے مرنڈا کیوں نہیں پلایا, لہذا اس کی فرمائش ہرگز نہ بھولو. رفع عن امتی الخطاء والنسیان, تو ہے یعنی بھول چوک معاف تو ہے, مگر اپنی بیوی کی فرمائش خاص طور سے نوٹ کر لیا کرو کہ آج بیوی نے مرنڈا منگایا ہے, ورنہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت نہیں ہے, اگر محبت ہوتی تو بھولتا نہیں. اسی طرح اگر بیوی سے کبھی کوئی خطا ہو جائے, مثلا آپ کے کپڑے استری کرنا بھول گئی, تو اس کو ڈانٹو مت, کیونکہ وہ بھی آپ کی استری ہے. گجراتی زبان میں بیوی کو استری کہتے ہیں, تو وہ آپ کے کپڑے استری کرے یا نہ کرے ہر حال میں وہ استری ہے اور آپ اس کے مستری ہیں. اگر میری ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ چین سے رہیں گے. جو اپنی بیویوں کو شفقت و چین سے رکھتا ہے اس کے گھر میں پرسکون زندگی ہوتی ہے اور بچے بھی اس سے سبق لیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ابا اماں کا کتنا خیال رکھ کرتے ہیں. ورنہ جن لوگوں نے بیویوں پر سختیاں کی ان کی اولاد ان سے باغی ہو گئی کہ ہمارا باپ کیسا ظالم قصائی ہے, ہماری ماں کو مارتا پیٹتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیوں کے لیے سفارش نازل کی عاشروہن بالمعروف, کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنا. یہ بتاؤ کہ اگر شیخ کہہ دے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا, تم میرے داماد بھی ہو اور میرے خلیفہ بھی ہو, اگر تم نے میری بیٹی کو ستایا تو خلافت چھین لوں گا, تو بتائیے وہ خلیفہ شیخ کی بیٹی کو ستائے گا؟ وہ تو روزانہ ہاتھ جوڑتا رہے گا کہ اپنے ابا سے کچھ مت بتانا, اگر کبھی خطا بھی ہو جائے تو اس کو منا لے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میری بیٹی فاطمہ کو غم ہوگا, اور اگر فاطمہ کو غم ہوگا تو مجھ کو غم ہوگا. لہذا میں حق ضابطہ سے نہیں کہتا, حق رابطہ سے کہتا ہوں کہ تم دوسری شادی مت کرنا. ضابطہ تو یہ کر سکتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطے کا حق استعمال کیا کہ میری بیٹی کو تکلیف ہوگی تم شادی مت کرنا. معلوم ہوا کہ ہر جگہ قانون بازی نہیں چلتی, خشک ملائیت ٹھیک نہیں ہے. حق رابطہ سیکھو, اور حق رابطہ سے اللہ سے رابطہ ملتا ہے. اللہ کا دین محبت کا راستہ ہے, خشک قانون کا راستہ نہیں ہے. مگر اہل رابطہ اور اہل محبت کی صحبت میں رہنے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے. جیسے کسی, تو اس میں یہ بھی ایک حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری شادی مت کرنا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارادہ ملتوی فرما دیا, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو وفات کے بعد بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی سے شادی نہیں کی. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا انتقال ہوا تو پھر شادی کیا. آپ سے اللہ کا دین محبت کا راستہ ہے, خوش قانون کا راستہ نہیں ہے. مگر اہل رابطہ اور اہل محبت کی صحبت میں رہنے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے. جیسے کسی کو نیند نہیں آتی, دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے, تو اطبا لکھتے ہیں کہ اس کی کشتی دریا میں ڈال دو اور رات بھر وہاں سلاؤ تاکہ پانی کی رطوبت اس کی ناک سے داخل ہو کر اس کے دماغ کی خشکی دور کر دے. تو اہل اللہ کے دریاؤں کے پاس رہو, انشاءاللہ تعالی ان کے قلب میں جو اللہ کی محبت ہے وہ آپ کے قلب میں منتقل ہو جائے گی. اولاد کی تربیت کا انداز, ارشاد فرمایا کہ اولاد کے بارے میں بھی محبت کا معاملہ رکھو, ان کی زیادہ پٹائی مت کرو. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اولاد سے کسی کام کا کہنا ہے تو یہ کہو کہ یہ میرا مشورہ ہے, یہ مت کہو کہ یہ میرا حکم ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم کی خلاف ورزی کر دے جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہو جائے. اس لیے بزرگوں نے اپنی اولاد سے یہی کہا کہ بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ایسا کر لو, تو اگر مشورے کے خلاف ہوگا تو مشورے کی مخالفت جائز ہے. کیونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مغیث سے اپنے اوپر طلاق واجب مت کرو, کیونکہ وہ تم پر فریفتہ ہے, تمہارے عشق میں رو رہا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہم آپ کے حکم پر جان دے دیں گی، لیکن اگر مشورہ ہے تو ہمیں اس کا تحمل نہیں ہے، ہماری ان سے مناسبت نہیں ہے، لہذا باپ کو چاہیے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو اس سے یہی کہو کہ یہ میرا مشورہ ہے. طریق اکابر، ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے اکابر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو استعمال کر رہے ہیں، جامعہ قاسمیہ، جامعہ رشیدیہ، جامعہ اشرفیہ کے نام پر آج ہم کو چندہ ملتا ہے، مگر ان بزرگوں نے جو کام کیا تھا ہم لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اور ان کا سب سے اہم کام کیا تھا؟ یہ سب حاجی صاحب سے وابستہ تھے، لہذا ہمیں بھی اپنے مناسبت کے مطابق کسی مربی کا انتخاب کرنا چاہیے. نظر بازی کی حرمت کی ایک حکمت، ارشاد فرمایا کہ مقدمہ زنا یعنی نظر بازی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ حرام کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے، اور نظر بازی زنا کا مقدمہ ہے، یعنی مقدمہ جو ہوتی ہے اس سے پہلے ہوتی ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، یہ اس کا مقدمہ نہیں کورٹ والا یعنی سبب ہے اس کا. نظر بازی زنا کا مقدمہ ہے، یعنی پہلے نظر بازی ہوتی ہے اس کے بعد زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے. اور عاشق مجاز بظاہر تو حسینوں کے گورے گال اور کالے بالوں پر نظر ڈالتا ہے، مگر چونکہ اس کا فرسٹ فلور مستلزم ہے اس کو گراؤنڈ فلور تک لے جانے کے لیے، لہذا جو شخص نظر بازی سے توبہ نہیں کرتا اس کی نظر میں زنا کے ظلمات محسوس ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک شخص بد نظری کر کے آیا تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، یعنی کیا حال ہے ایسی قوم کا جس کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، لہذا تقویٰ سے رہو تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے کافر بھی متاثر ہوگا، کیونکہ اللہ کا نور جس کے دل میں ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں بھی اس نور کا عکس ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں ترجمان دل ہیں، لہذا جب دل میں نور تقویٰ ہے اللہ کا نور ہے تو آنکھوں سے وہ نور چھلکنے لگتا ہے. نفع کے لیے مناسب شرط ہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر علماء و مشائخ میں تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شیخ کا انتقال ہو جائے تو وہ دوسرا شیخ تلاش کرے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 3 دن تک سوگ منا لو، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا شیخ تلاش کرو. اور اگر کسی کا شیخ زندہ ہے لیکن اس سے مناسبت نہیں ہے تو شیخ وسیلہ ہے، مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ فوراً دوسرا شیخ تلاش کرے جس سے مناسبت ہو. اور پہلے شیخ سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو اطلاع بھی نہ کرو، جس طرح اس سے دعائیں لے رہے تھے دعائیں لیتے رہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بوتل خون لے لیا ہو، مگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ خون چڑھانے سے تم مر جاؤ گے کیونکہ یہ تمہارے بلڈ گروپ سے نہیں ملتا، اسے فوراً واپس کرو اور اپنے بلڈ گروپ والا خون لو. تو کیا خون واپس کرنے کے فیصلے سے وہ صاحب ڈاکٹر سے ناراض ہو جائیں گے؟ اسی طرح یہ دیکھو کہ اگر اللہ نہ ملا تو پیر کس کام کا ہوا. میں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے غلطی سے جوش محبت میں یا میری تقریر سے متاثر ہو کر مجھے شیخ بنا لیا ہو، اگر اسے کوئی اور شیخ اپنی مناسبت کا ملتا ہو تو میری طرف سے صرف اجازت نہیں بلکہ حکم ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور جا کر فوراً اس کو مربی بنا لو جس سے مناسبت ہے، کیونکہ میں امت کے ایک فرض کو بھی ضائع کرنا جرم عظیم سمجھتا ہوں. امت کے ایک مسلمان کو خدا نہ ملے تو میں ایسی پیری کو طلاق دیتا ہوں. میں دعا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اے خدا جن لوگوں کو مجھ سے جڑنا آپ کے علم میں مفید ہے آپ ان کو مجھ سے جوڑ دیجئے, اور آپ کے علم میں ان کے لیے خیر نہ ہو تو ان کی مناسبت کا شیخ ان کو عطا فرما دیجئے. اب اس سے زیادہ کیا اخلاص پیش کر سکتا ہوں. کتنی اہم بات, ایک دفعہ کی بات ہوئی ہے, بارہا حضرت اس کو اعلان فرماتے تھے کہ جو غلطی سے مجھ سے جڑ گیا ہو مقصود اللہ تعالی کی ذات ہے, میں مقصود نہیں ہوں, پیر مقصود نہیں ہے. اگر مناسبت نہیں زندگی بھر پڑے رہو گے تو فائدہ نہیں ہوگا, اللہ نہیں ملے گا. اس لیے یہ کیا کیسے فرمائے, میں ایک امت کے ایک فرض کو بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا. اس لیے بعض دفعہ فرمایا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر وہ مجھے چھوڑ کے اپنے مناسبت والے شیخ کے پاس چلا جائے. پھر سے اسی طرح یہ دیکھو کہ اگر مناسبت نہیں ہے اور اللہ نہ ملا تو پیر کس کام کا ہوا. میں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے غلطی سے جوش محبت میں یا میری تقریر سے متاثر ہو کر مجھے شیخ بنا لیا ہو, اگر اسے کوئی اور شیخ اپنی مناسبت کا ملتا ہو تو میری طرف سے صرف اجازت نہیں بلکہ حکم ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور جا کر فوراً اس کو مربی بنا لو جس سے مناسبت ہے, کیونکہ میں امت کے ایک فرض کو بھی ضائع کرنا جرم عظیم سمجھتا ہوں. امت کے ایک مسلمان کو خدا نہ ملے تو میں ایسی پیری کو طلاق دیتا ہوں. میں دعا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اے خدا جن لوگوں کا مجھ سے جڑنا آپ کے علم میں مفید ہے آپ ان کو مجھ سے جوڑ دیجئے, اور اگر آپ کے علم میں ان کے لیے خیر نہ ہو تو ان کی مناسبت کا شیخ ان کو عطا فرما دیجئے. اب اس سے زیادہ کیا اخلاص پیش کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی ٹافی وغیرہ بچوں کو دے دو. اچھا وقت بس 11 بج گئے, بہت سے لوگوں کو بہت دور جانا ہوتا ہے اس لیے اب رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.